أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بسبب ان کی نیک کمائی کے, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں, اور جو جلدی کر کے دو دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ وہ ڈرتا رہا ہو. اور ڈرتے رہو اللہ سے, اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا.
حاشیہ نمبر 253. دسویں رات تو گزری مزدلفہ میں, صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے منا میں آ کر قیام کیا. یہاں آ کر ہی سر ملایا یا بال کٹوائے, قربانی دی, احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے اور کپڑے بدلے. ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں, اور ذلحج کی 10, 11, 12, 13 تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے. 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے, اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے. لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک افضل دوسری صورت ہے. منا میں جتنے روز قیام کرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے, اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری پوری توجہ دے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
اور اے سننے والے, لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں, اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے, حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے.
حاشیہ نمبر 254. یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں, اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں, اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں. جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شر پسند طبیعت گل کھلاتی ہے, اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں. کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق سقفی کے حق میں نازل ہوئی, لیکن اس کا حکم عام ہے. سب منافقین کی یہی عادت ہے, یہی ان کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے. حاشیہ نمبر 255. بہت سخت عداوت رکھنے والے جھگڑالو کو الد کہتے ہیں. خصام یا تو مصدر ہے یا مخاصمہ یا خصم کی جمع ہے.
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے, اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو, اور اللہ تعالی فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا.
حاشیہ نمبر 256. تولا کے دو معنی ہیں, والی بننا اور پیٹ پھیرنا. قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں, ادبرا ون صرف ان کا وقیلا اذا غلب وسار والیا. یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, یعنی اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے, یا جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا آتا ہے تو پھر وہی منافقت ظاہر کرنے لگتا ہے.
وَإِذَا خِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
اور جب کہا جائے اسے کہ میاں خدا سے تو ڈرو, تو اور اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر, پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
حاشیہ نمبر 257۔ اخنس اور اس کے سارے ہم مشربوں کا ایک ہی ڈھنگ ہے، جب انہیں ان کی فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو غصہ سے ان کے نتھنے پھول جاتے ہیں، اور اسے وہ اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے نہ اس کے دردناک عذاب کا، وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چلو وہ تو گئے، مر گئے، اپنا کیا حال ہے؟ کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو آر نہیں سمجھتے اور اپنی ناحق بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے؟ آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔
حاشیہ نمبر 258۔ منافقوں اور منافق مشرب لوگوں کی اخلاقی پستی کا ذکر کرنے کے بعد اب ان بندگان خاص کا ذکر ہے جو اپنا تن من دھن اپنے مولا کریم کی رضا جوئی کے لیے قربان کرنے پر آمادہ اور مستعد بیٹھے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ارادہ سے مکہ سے نکلے تھے، کفار نے آ گھیرا، آپ نے انہیں فرمایا میرا سارا سامان لے لو اور مجھے مدینہ جانے سے نہ روکو۔ کافر اس پر رضا مند ہو گئے، اور یہ مرد حق پرست جب اپنی زندگی کا سارا اندوختہ لٹا کر محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جبریل امین یہ آیت لے کر پہنچے، کتنے خوش نصیب تھے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے بلند اقبال ہیں اس کی راہ پر چلنے والے۔
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔
اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
حاشیہ نمبر 269۔ سلم اور سلم دونوں قراءتیں ہیں، دونوں کا معنی سر تسلیم خم کرنا، غیر مشروط اطاعت اختیار کر لینا ہے۔ السلم بالکسر والفتح الاستسلام والطاعۃ بزاوی و مظہری، یہاں اس سے مراد اسلام ہے۔ یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ دین مستقل ضابطہ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تبھی رونما ہو سکتی ہیں جبکہ اس کے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسے بتمام ہی قبول کر لیں، اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو، اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ کافتن کا لفظ ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کافہ حال ہے،
اس کا ذوالحال ادخلو میں ضمیر مستتر انتم بھی ہو سکتی ہے،
اور السلم بھی۔ حاشیہ نمبر 260۔ یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا
اور اس کا سرچشمہ مقدر ہو جائے گا۔
آج ہماری کیا حالت ہے، کس طرح اسلام کے نام پر شہر آباد کیے جاتے ہیں، پھر اسی کی شاہراہوں پر اسلام کے نام اور اس کے نظام کو رسوا کیا جاتا ہے، اسلام کے نام پر مملکتیں معرض وجود میں لائی جاتی ہیں لیکن اسلام کے قانون، ضابطۂ اخلاق اور اس کی مقدس قدروں کو سرد خانوں میں مکفل کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا فریبی بھی ہے اور خود فریبی بھی۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں؟
فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم.
اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد بھی کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں تو جان لو کہ اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ہے.
حاشیہ نمبر 261, یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے انتقام لے گا, وہ عزیز ہے سب پر غالب ہے, کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا, لیکن اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو ابھی ڈھیل دینا چاہیے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیا جاتا بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے, اس لیے عزیز کے ساتھ حکیم کا ذکر بھی آیا ہے.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اور فرشتے, اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے اور آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملات.
حاشیہ نمبر 262, اس آیت میں بظاہر آنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے, لیکن آنا جانا جسم کی صفتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم اور اس کی صفتوں سے پاک اور منزہ ہے. اس کے متعلق علماء سلف کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ایسی تمام آیتیں متشابہات سے ہیں اور ان کا حقیقی مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں, ہمیں اس کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہیے.
قال سفیان بن عیینہ کل ما وصف اللہ به نفسه لیس لأحد ان یفسرہ الا اللہ ورسولہ وبه قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ. مظہری,
لیکن علماء متاخرین کا مسلک یہ ہے کہ ان آیات کی ایسی تاویل کرنا جو ان کی شایع نشان ہو درست ہے. چنانچہ علامہ بیضاوی اور دوسرے مفسرین نے یہاں آیت میں مضاف مخذوف مانا ہے, یعنی اصل عبارت یوں تھی, ان یأتیہم امر اللہ وبأسہ بیضاوی, اور لغت عرب میں مضاف کا حذف عام مستعمل ہے. میں نے ترجمہ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے.
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب.
آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں, اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے.
حاشیہ نمبر 263, مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی, لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا, اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی, تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اگر مثال دیکھنا چاہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات میں سال ہا سال سر بغریباں محو فکر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں. یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے, اس سے پوچھ لو, وہ اپنی کج بحثی اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی, اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا, حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن, اور اللہ تعالی روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے.
حاشیہ نمبر 264, کافر سے مراد یہاں صرف اللہ و رسول کا منکر نہیں بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے، یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے دستبردار ہو کر
افلاس اور تنگی پر کانے ہو گئے تھے۔
قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے مالک حقیقی کے نزدیک کتنی عزت و کرامت کے مستحق ہیں۔ حاشیہ نمبر 265، وہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظر عنایت ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اس نے اپنے فضل و کرم کے لیے چن لیا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت مقبولیت اور قرب خداوندی کی دلیل نہیں، رزق کی کمی بیشی گمراہی و ہدایت کا معیار نہیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں نظر ڈالو، اپنے اعمال کا جائزہ لو تو تمہیں حقیقت روز روشن کی طرح دکھائی دینے لگے گی۔
کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔
ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے انبیاء، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد ازاں کہ آ گئی تھیں ان کے پاس روشن دلیلیں، اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف۔
حاشیہ نمبر 266، دین کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشو نما اور اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں سرگردان رہے کہ دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی، اور ان کی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی آہستہ آہستہ سینکڑوں صدیاں ٹھوکریں کھانے کے بعد ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ
یوں نہیں بلکہ انسان اول یعنی آدم علیہ السلام موحد تھا،
شرک سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا، اور عرصہ دراز تک اس کی اولاد عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہی۔ قرآن نے اس سوال کا جواب جو صدیوں پہلے دیا تھا اور جس کو تسلیم کرنے کے لیے یورپ کے محقق کل تک تیار نہ تھے آج مجبوراً تسلیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ آثار قدیمہ کے ماہرین انسانیات اور اجتماعیات کے علماء سر چارلس مارسٹن، پروفیسر لنگڈن اور پروفیسر شمڈٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان کا دین اولین دین توحید تھا۔ تفسیر ماجدی، حاشیہ نمبر 267، یہاں امتن واحدتن اور فبعث اللہ کے درمیان ایک چھوٹا سا جملہ فاختلفوا محذوف ہے، جس پر فی مختلفو فی ہے کہ الفاظ صراحتاً دلالت کر رہے ہیں۔ اب آیت کا مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ پہلے مدت دراز تک ایک ہی امت بنے رہے، بعد میں جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مزاجوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے، اور اولاد آدم مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ گئی۔ بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اختلاف کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ انبیاء کرام نے اپنے وعظ و نصیحت سے ان کو جھگڑا بازی اور فرقہ بندی سے نکالنے کی کوششیں کی تاکہ منتشر انسانوں کی یہ ٹکڑیاں پھر ایک قوم بن جائیں۔ حاشیہ نمبر 268، ان الفاظ سے تاریخ انسانی کے ایک بہت بڑے المیہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو اتحاد پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کو جاننے اور سمجھنے والوں نے اس کتاب کے ذریعہ اس کو ماننے والی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کا باہمی اختلاف اور فرقہ بندی حسن نیت کی وجہ سے نہ تھی،
بلکہ حسد اور عناد اور سرکشی کا جذبہ تھا
جس نے ملت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ حاشیہ نمبر 269، یعنی کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے من گھڑت مانوں کا لباس اللہ کی آیات بینات کو زبردستی پہنا دینے کو اپنے علم و کمال کا کرشمہ سمجھتے ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب۔
کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، پہنچی انہیں سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانہ کا رسول جو ایمان لے آئے تھے اس کے ساتھ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔
حاشیہ نمبر 270، مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور فرقہ بندی سے اپنا دامن بچانا، جن حالات سے پہلی امتوں کو واسطہ پڑا تمہیں بھی ان کا سامنا کرنا ہوگا، ایسے فتنہ باز تم میں بھی پیدا ہوں گے جو اپنے ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارا پارا کریں گے، تم ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو اس خام خیالی سے باز آ جاؤ، خوب کان کھول کر سن لو، ہوش ربا مصیبتیں، کڑی آزمائشیں اور لرزہ خیز امتحانات تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔
اس وقت اگر تم ثابت قدم رہے
اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اللہ کی مدد تمہاری دستگیری کو یقیناً آئے گی۔
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔
آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔
حاشیہ نمبر 271، دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب دیا گیا، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے اور دوسرے کا صراحتاً اور تفصیلاً۔ کیا خرچ کریں کہ متعلق تو فرمایا من خیر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا اور اس کی وضاحت کر دی، حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو اور اپنے گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے، ان کے بعد دوسرے عزیز و رشتہ دار ہیں، اولاد، بہن بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ، سب کے ساتھ احسان و مروت از حد اہم ہے، ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں اور بے وطن مسافروں کی۔ امداد و اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کا مہ برس رہا ہو۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
حاشیہ نمبر 272. بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجب رنگ میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طبعاً لوٹ مار اور جنگ و جدال کے رسیا تھے، ہر وقت تلواریں سونتے پر امن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے آدھمکتے تھے. وہ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا کرتے تھے. کہنے کو انسان جو جی چاہے کہے، لکھنے کو جو دل میں آئے لکھ دے، لیکن اس طرح حقیقت تو بدل نہیں جاتی، واقعات تو مسخ نہیں ہو جاتے. تاریخ کے صفحات اور قرآن کی یہ آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے. کوئی قوم اگر طاقت کے نشہ میں مست ہو، اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو، اور اس کا مقابل کمزور ہو، اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو، تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمتگاروں کی صفوں میں اضافہ کرے اور ان کی دولت و ثروت کو ہڑپ کر لے. لیکن تاریخ ہمیں ایسی ایک بھی مثال نہیں بتا سکتی کہ کسی کمزور، تعداد میں کم، سامان جنگ سے یکسر محروم قوم نے شوقیہ، اپنے سے طاقتور، کثیر التعداد، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہو. اب خود فیصلہ فرمائیے کہ مستشرقین کا یہ خیال کہاں تک درست ہے کہ جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا. کیا مسلمان ان حالات میں پہل کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ ہرگز نہیں. آپ قرآن حکیم کے ان الفاظ پر غور فرمائیے،
وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ،
کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. اگر مسلمان طبعی طور پر جنگ جو ہوتے اور ان کا دین انہیں لوٹ مار کا سبق دیتا تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے؟ بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تاکہ لوٹ مار، تاخت و تاراج کی حسرت پوری ہو سکے.
حاشیہ نمبر 273.
اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں. تمہارا فرض ہے اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روک دینا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں، اور یہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
حاشیہ نمبر 274. حضور اکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں
عبداللہ بن جہش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا.
ان کی مٹھ بھیڑ مشرکین کے ایک قافلہ سے ہو گئی، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور تین آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا، مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی تیسویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعہ سے کفار مکہ اور یہود و منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے تو ادھم مچانا شروع کر دیا کہ ذرا دیکھو ان مسلمانوں کو، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام یعنی رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ ان آیات میں ان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ماہ رجب کی بڑی عزت و حرمت ہے اور اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو بھی تو ملاحظہ کرو۔ وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچاتا ہے وہ تم روکے کھڑے ہو، مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم داخل ہونے نہیں دیتے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر سے اس کے اصلی باشندوں کو جلا وطن کرنے سے تم باز نہیں آتے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں شکوک و شبہات ابھار کر دین حق سے دور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو۔ ان سنگین جرائم کا تو تمہیں خیال تک بھی نہیں، بلکہ ان کو تم جرم سمجھتے ہی نہیں، اور اس معمولی واقعہ کو جو محض غلطی سے سرزد ہو گیا اسے یوں اچھال رہے ہو گویا یہ تمہارے جرموں سے کبیح ترین ہے۔ حاشیہ نمبر 275، مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہوشیار رہیں۔
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔
وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔
حاشیہ نمبر 276، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجئے۔ فَأَنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، یہ عقل ضائع کرنے والی اور مال ضائع کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں صراحتاً روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض احباب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہی میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی، اور بجائے لا اعبد ما تعبدون، یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، کی جگہ اعبد ما تعبدون، یعنی میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پڑھ گئے۔ تو اس وقت حکم ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشہ کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام عتبان بن مالک نے کیا تھا، جب جام شراب گردش میں تھا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا
تو لگے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے۔
کسی صاحب نے انصار کی حجو میں شیر کہہ دیا، ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا، بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما، تو یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر الا فهل انتم منتهون، یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا، اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حاشیہ نمبر 277، یعنی درست ہے کہ شراب سے عارضی سرور بھی حاصل ہوتا ہے اور جوئے سے بغیر محنت و مشقت کے دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اس نفع قلیل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مزید وضاحت کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ملاحظہ فرمائیے۔ حاشیہ نمبر 278، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو یا جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو، العفو ما سہلا و تیسرا و فضلا ولم یشق علی قلب اخراجہ۔ قرطبی، ایک شخص سونے کا انڈا لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا، اور اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ پھر اس حکیم و مشفق استاد اور مربی نے فرمایا، یاتی احدکم بمالہ کلہ یتصدق بہ و یجلس یتکفف الناس انما الصدقۃ عن ظہر غنا، تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو۔ نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کر دیا کرو، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ آیت زکوٰۃ جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے اس آیت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے وہ اس آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ قلت وهذا ليس بصديد فإن إنزال الحكم بالزكاة
في صدر سورة البقرة
فهي مقدمة نزولا على هذه الآيات۔ مظہری، نیز یہاں نسخ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرضی صدقہ ہے اور یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ حاشیہ نمبر 279، یعنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو، یہ ہے مومن کامل کا طریقہ کار۔
فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔
دنیا اور آخرت کے کاموں میں، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ تعالی بڑی قوت والا حکمت والا ہے۔
حاشیہ نمبر 280، بعض لوگ تو یتیموں کے اموال کو خرد برد کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت کرتے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو ازراہ ہمدردی ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے اور دیانتداری سے ان کے حصہ کا نفع ان کو ادا کرتے اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ کر لیتے۔ جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بد دیانتی کرنے سے سختی سے روکا بلکہ ان کے مال کے نزدیک تک جانے سے منع کر دیا، تو اس سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور فائدہ کے لیے ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کا روپیہ کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس سے انہیں نفع پہنچے تو یہ اچھی بات ہے، منع تو اس امر سے کیا گیا ہے کہ تم ان کے مال ہضم کر جاؤ۔ حاشیہ نمبر 281، وہ ہر ایک کی نیت اور ارادے سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔
اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
حاشیہ نمبر 282، اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کفار سے رشتہ لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس بات سے روک دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ مانا کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و کمال کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے، اور مومنہ پر ایمان کے نور کا جو حالہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کی کسر نکال دی ہے، اور یہی فرق مومن مرد اور مشرک مرد کا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزار بتوں کا پرستار ہوگا، تو ان کی کب نبھ سکے گی؟ لا محالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ نیز وہ دو قومیں جو ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہوگا؟ اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم جذبات کی رو میں نہ بہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم اپنے موقع پر آئے گا۔ حاشیہ نمبر 283، سابقہ حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر مشرک عورت سے شادی رچائی تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے روگردان کر دے، اور عورت کے دام فریب میں تو بڑے بڑے سورماؤں کو پھڑکتے دیکھا ہے، اور اگر تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک سے بیاہ دی تو ممکن ہے اس کی ہیبت کا کوئی جھونکا تمہاری بیٹی کے ایمان کی شمع بجھا دے۔ خود سوچو یہ کتنا ناقابل برداشت خسارہ ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔
اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔
حاشیہ نمبر 284، یہود ایام حیض میں عورت سے بالکل قطع تعلق کر لیا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کجا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا، بلکہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کیا جاتا تھا، اور مشرکین عرب کا رویہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ لیکن نصارہ ان دنوں میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دریافت کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ اسلام کی روایتی میانہ روی اور اعتدال جلوہ فرما ہے۔ صحبت سے منع کر دیا کیونکہ مرد عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے، عورت کی طبیعت ان دنوں نڈھال ہوتی ہے اور یہ عمل اس کے لیے بھی ناگوار خاطر ہوتا ہے۔
نیز خون جو بہرحال غلیظ اور نجس ہے،
ایسے حال میں مقاربت کو کوئی سلیم الطبع انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنے سے بسا اوقات ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو اسلام نے جائز رکھا، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حاشیہ نمبر 285، یہاں طہارت میں مبالغہ مطلوب ہے، یعنی خون کے بند ہونے کے بعد غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے یا خون 10 دن گزرنے پر بند ہوا ہو تو پھر مقاربت کی اجازت ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ خون بند ہونے کا پورا یقین ہو جائے۔
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔
تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دو مومنوں کو۔
حاشیہ نمبر 286، یعنی فطرتاً اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ تفہیم القرآن، ایک نازک ترین حقیقت کو کیسے احسن پیرایا میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جبین حیا پر شکن بھی نہیں پڑتی اور مقصد بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دو لفظوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں بلکہ حصول اولاد ہے، اس لیے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو، کیونکہ اگر ردی زمین میں تخم ریزی کرو گے تو اچھی کھیتی کی توقع ابس ہے۔ نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت و نگہداشت اور خدمت پر ہے اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے، اسی طرح تمہارا تعلق اپنی رفیقہ حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ غرض ہے کہ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے شادی کے مقاصد اور فرائض نکھر نکھر کر سامنے آتے جائیں گے۔
حاشیہ نمبر 287، انا بمعنی کیفا ہے،
یعنی مقاربت کی کوئی ایک حیت متعین نہیں بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو، صرف ایک شرط ملحوظ رہے کہ تخم ریزی وہاں ہو جو جگہ اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کا رد کر دیا گیا ہے۔ یہود نے مقاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی، فرمایا کسی خاص حیات کی پابندی کی ضرورت نہیں بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو، اور بعض گندے مذاق کے لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے، اس سے منع فرمایا کہ وہ تخم رزی کی جگہ نہیں، اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے اور عورت کے طبعی حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 288، بڑا جامع فقرہ ہے اور بڑے وسیع مفہوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھو جاؤ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو۔ نیز شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے اور ان کے اعمال صالحہ سے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے اعمال نامہ میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اگر تم لذت طلبی میں ہی عمر برباد کر کے دنیا سے چل دیے تو تمہارا نام تک مٹ جائے گا، اور اگر اولاد ہوئی اور اس کی تم نے صحیح تربیت نہ کی، ان کے اخلاق اور سیرت کو اسلامی سانچے میں نہ ڈھالا، وہ جاہل بدعمل بدکار بن گئے تو تمہیں یاد تو کیا جائے گا لیکن ایسی برائی کے ساتھ کہ اس سے تمہیں اگر یاد نہ کیا جاتا تو ہزار بار بہتر تھا۔ نیز نیک اولاد کی خواہش ہے تو پہلے ایسی نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بن سکے۔
یہ سارے مطالب قدموا لانفسکم میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں, اور اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے.
حاشیہ نمبر 289, عرضۃن ای حاجزن بیضاوی, یعنی رکاوٹ. بعض نادان قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بولیں گے یا اپنے بھائی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیں گے اور جھوٹی گواہی ضرور دیں گے, اور پھر اپنی قسموں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی نہ کرنے کا پابند سمجھتے تھے, اور آج کل بھی یہ عام رواج ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فأت الذی هو خیر وکفر عن یمینک, یعنی اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے
دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ. قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا 3 روزے رکھنا.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر, لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے, اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے.
حاشیہ نمبر 290, یعنی اگر ارادہ اور قصد کے بغیر قسمیہ الفاظ زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کا اعتبار نہ ہوگا.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے, مہلت ہے 4 ماہ کی, پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے.
حاشیہ نمبر 291, بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے کہ وہ ان سے ہم بستری نہ کریں گے. اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی. قرآن نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی,
تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا,
اور اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی جکڑ بند رکھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو. ہاں اگر اپنی خوشی سے پھر اس خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ,
اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے.
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ باللہ والیوم الآخر وبعولتهن حق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة والله عزیز حکیم.
اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک, اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں, اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر, اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالی عزت والا حکمت والا ہے۔
حاشیہ نمبر 292، اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے اٹھے اور جھٹ دوسرے شخص سے جا کر بیاہ رچا لے، جیسا یہود کے ہاں قاعدہ تھا، بلکہ اسے حکم ہے کہ 3 حیض گزرنے کی مدت تک صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں خاوند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے تیسری بار طلاق نہ دے دی ہو۔ نیز اس عرصہ میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے۔
لیکن عدت کی یہ مدت اس عورت کے لیے ہے جو مدخول بہا ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حیض بھی بند نہ ہو گیا ہو
اور حاملہ بھی نہ ہو۔ اس قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان دوسری آیات میں مذکور ہے۔ حاشیہ نمبر 293، عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح اندرونی کیفیت بتا دے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں، تاکہ عدت کے فوائد مرتب ہو سکیں۔
حاشیہ نمبر 294، ان کے خاوند اگر اصلاح کر لیں اور آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ انہیں اپنے گھر میں بسا لیں تو یہ بہت بہتر ہے، بشرطے کہ انہوں نے تیسری بار طلاق نہ دے دی ہو۔
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔
طلاق دو بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی، بجز اس کے کہ دونوں اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔
حاشیہ نمبر 295، عرب میں یہ رواج تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا،
چنانچہ مفسر کبیر ابن جریر لکھتے ہیں
کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی، لا اقرب کے ولا تحلین منی، کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، یہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی، اور شکوہ کنا بارگاہ رسالت مآب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا۔ خاوند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا، ایک بار طلاق دینے کے بعد، اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ طلاق دینے کا قاعدہ، اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے، ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے۔ اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ مرد کو اتنی مہلت جو دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلہ پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے، اور اگر اپنے اس فیصلے کو وہ واپس لینا چاہے تو دو بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد اسے یہ حق نہیں کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے رکھے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں، ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا اب حالات کیسے ہی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائیں چھٹکارا کی کوئی صورت نہیں۔ اسلام کی شریعت کے میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیا قدیم و جدید کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھتے، کاش اس کے مطابق عمل کرتے۔
حاشیہ نمبر 296، مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر، دور اندیش اور جذبات کی رو میں بہہ جانے کے بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے،
نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا ہے، اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم کر دیا، اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھیں وہ واپس نہ لے، بلکہ تصریح بے احسان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثہ پر اس کی مزید خدمت کرے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دلجوئی ہو جائے۔ حاشیہ نمبر 297، اگر خاوند عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خاوند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں، اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی معصیتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل آیت کے اس حصہ میں بیان فرمایا گیا ہے جسے فقہا کی اصطلاح میں خلع کہا جاتا ہے، یعنی اگر مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلع کا مطالبہ کرے، اور حاکم پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا، اگر کامیابی نہ ہو
تو خاوند نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا
حاکم اسے لے کر خاوند کو واپس کر دے اور ان کے درمیان تفریق کر دے، یہ خلع ہے اور اس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ فقہاء احناف نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر زیادتی خاوند کی طرف سے ہے تو اسے خلع کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں، اور اگر زیادتی بیوی کی ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا تھا اتنا لینا اسے مباح ہے، اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ مخلوع کی عدت بھی تین حیض ہے۔ اس حکم کے نزول کی وجہ محدثین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی،
لا انا ولا ثابت لا یجمع رأسی ورأسہ شیئن،
میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس نفرت کی بجز اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو ان کی شکل پسند نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو مہر میں دیا تھا؟ جمیلہ نے کہا، ہاں وہ بھی اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ خلع کے تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
دو بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر، اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ، پس اگر وہ دوسرا طلاق دے اسے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 298، یہاں سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے۔
یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا، اور پھر وہ دوسرا خاوند ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ ہے قرآن کریم کا واضح ارشاد جس میں تاویل کی گنجائش نہیں۔ آج کل اس کا حل حلالہ کی باعث صد نفرین صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم پیش نظر رہے، لعن اللہ المحلل ومحلل لہ، ترجمہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ رکوع کے آخر تک جتنی آیتیں ہیں ان میں مقرر سہ کرر تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کے لیے نہ کرو بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کیا کسی مومن کے لیے اس سے بھی کوئی سنگین سرزنش ہو سکتی ہے؟
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَلَا تَتَّخِذُوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔
اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، پس یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر، اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن اور حکمت، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 299، طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے۔
یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر بسا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی سے علیحدہ کر دو، جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ ہو۔ عورت کو ضرر دینا اور اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 300، گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعمیل میں تاویل سے کام لینا شروع کیا تو یاد رکھو تمہارا یہ جرم نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم آیات خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔
حاشیہ نمبر 301، پہلے جملے میں سرزنش کی گئی تھی، اب ملاطفت و شفقت سے ان قوانین کے اتباع کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو قرآن ایسی کتاب ہدایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، تمہیں اس نعمت عظمیٰ کا ہمیشہ پاس رہنا چاہیے، تبھی تو تم اس احسان عظیم کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ ترغیب و ترہیب کی کیا حسین آمیزش ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تم لا تعلمون.
اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر چکیں اپنی عدت تو نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے جبکہ رضا مند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقہ سے. یہ فرمان الہی ہے, نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت پر. یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
حاشیہ نمبر 302, یعنی متعلقہ عورت جب اپنی عدت پوری کر لے
اور اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے منع نہ کریں. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی عورت اگر اپنے تجویز کردہ خاوند کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو پہلا خاوند اسے نہ روکے, اور یہ کوشش نہ کرے کہ جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو کوئی دوسرا بھی اس سے نکاح نہ کرے.
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.
اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال, یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت, اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقہ سے. تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق, نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث, اور نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کے باعث, اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے. پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی اور مشورہ سے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر, اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دایا سے اپنی اولاد کو پھر کوئی گناہ نہیں تم پر جبکہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقہ سے. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے.
حاشیہ نمبر 303, یہاں طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے
کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا. اس لیے ضروری تھا کہ بچہ کی پرورش کی ذمہ داریاں جو ماں باپ پر ہیں انہیں اس موقع پر بیان فرما دیا جائے, لہذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا.
مسئلہ, ماں خواہ متعلقہ ہو یا نہ ہو
اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے, بشرطے کے باپ کو اجرت پر دودھ پلانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کرے. اگر یہ باتیں نہ ہوں یعنی بچہ کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں مستحب ہے.
منقول از حاشیہ صدر الافاضل مراد آبادی.
مسئلہ, اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے.
حاشیہ صدر الافاضل.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقہ سے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے.
حاشیہ نمبر 204 یہاں ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ حاملہ نہ ہوں. حاملہ کی عدت وضع حمل ہے یعنی جس وقت وہ بچہ جنے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی, اس کی تصریح آگے آئے گی. حاشیہ نمبر 305 اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کرے بلکہ احادیث صحیحہ کے مطابق کئی دوسری چیزوں سے بھی پرہیز لازمی ہے, یعنی عدت کے اندر وہ رنگین اور ریشمی لباس نہ پہنے, خوشبو نہ لگائے, مہندی اور دیگر آرائش سے اجتناب کرے,
اپنے متوفع خاوند کے ہی گھر ٹھہرے.
ہاں ضروری کام کی غرض سے دن کو گھر سے نکل سکتی ہے, رات کو پھر اسی مکان میں شب باشی کرے, نیز نئے نکاح کے لیے بھی بات چیت نہ کرے.
ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان اللہ يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم.
اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارہ سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں, جانتا ہے اللہ تعالی کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے, البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو, اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا حلم والا ہے.
حاشیہ نمبر 306 مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت وفات گزارنے والی عورت سے صراحتاً نکاح کرنے کا تذکرہ نہ کریں. غم و اندوہ کی ان گھڑیوں میں جبکہ ایک گھر بے چراغ ہو چکا ہے تمہارا جشن شادی منانے کی طرح ڈالنا کتنا مایوب ہے, اور اس مرحوم کے ساتھ کتنی بے انصافی ہے کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم اس کی بیوی کو شادی کا پیغام بھیجنے لگے ہو. ہاں پردہ داری سے اگر تم اپنے ارادہ کا اظہار کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں, بہتر تو یہ ہے کہ یہ بات تمہارے دلوں میں ہی رہے اور زبان پر نہ آئے.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں, اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر, اور خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق, اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق, یہ خرچہ مناسب طریقہ پر ہونا چاہیے, یہ فرض ہے نیکوکاروں پر.
حاشیہ نمبر 307 یہاں اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا
لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی,
اور مرد نے اس کے ساتھ صحبت اور خلوت صحیحہ بھی نہیں کی، بتایا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسی عورت کو خرچہ کے لیے کچھ دے دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ فقہا نے تین کپڑوں کا جوڑا مراد لیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ خاوند اس میں تنگ دلی سے بھی کام نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہے دے۔ حقن سے یہ وضاحت کی کہ دینا ضرور ہے۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ اور اے مردو، اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 308، یہاں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی۔ فرمایا، اس صورت میں خاوند نصف مہر عورت کو دے، ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخش دے، یا خاوند پورا مہر دینے کو تیار ہو جائے اور نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت اسے دی گئی تھی اس رعایت کو وہ معاف کر دے تو پھر اور بات ہے۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کے گرہ کے باندھنے اور کھولنے کا حق اسے ہی دیا گیا ہے۔ اور ان تعفو سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عفو اور فراخ دلی کے زیادہ مستحق مرد ہیں۔
حاشیہ نمبر 309، اس وقت احسان و مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے، لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو، اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے۔
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔
حاشیہ نمبر 310، ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین و احکام کا بیان ہوا
وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا
تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق احکام طلاق، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے، اس میں جسم و روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہیں، حافظو علی الصلاۃ فرمایا، احفظوها نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفعلہ کا صلہ علی آ جائے
تو اس وقت اس کے معنی بار بار اور علی الدوام کرنے کے ہوتے ہیں۔
المنار، یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں، قرآن کریم میں اس کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دین کا ستون فرمایا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملہ میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پائے۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورم و برہانا و نجات یوم القیامۃ و من لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورم و برہانا و نجات و کان یوم القیامۃ
مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن حلف۔
رواہ احمد و طبرانی۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ۔
اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔
اے اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین۔
بجاہ حبیبک الکریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔
حاشیہ نمبر 311۔ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ حضرت علی، ابن مسعود و عائشہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہے۔
جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا،
اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارن کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی
حتی غابت الشمس۔ متفق علیہ۔
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن وغیرہ کا تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں، جو تم نہیں جانتے تھے۔
حاشیہ نمبر 312۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے
کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے
کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملہ کا اندیشہ ہو۔ ہاں، اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے جاؤ۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان حرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔
اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے ایک سال تک، اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر جو کچھ وہ کریں اپنے معاملہ میں مناسب طور پر، اور اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے۔
حاشیہ نمبر 313۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت ایک سال تھی، اور ایک سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی، پھر ایک سال کی عدت تو آیا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا۔
حاشیہ صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ۔
حاشیہ نمبر 314۔ یعنی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ اپنے سابقہ خاوند کے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو، جس سے ان کی ناموس داغدار ہو یا ان کے فوت شدہ خاوند کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو۔ من معروفین کی قید بڑھا کر انہی دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر, یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر.
حاشیہ نمبر 315, شریعت نے متعلقہ عورت کے لیے عدت مقرر کی ہے.
اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں, اس میں سراسر خاوند کے نسب کی حفاظت ملحوظ ہے, گویا عورت ابھی اسی کے حقوق کی نگہداشت کے لیے محبوس ہے, اس لیے اس کے اخراجات کی ذمہ داری خاوند کو سونپی گئی, اور یہی عین انصاف ہے.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ, پھر زندہ فرمایا انہیں, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے.
حاشیہ نمبر 316, کئی مفسرین نے کوشش کی ہے
کہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے
اس کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم تھی, لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد ہیں. آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے یعنی جس کی تعین مقصود نہیں عمل سے عبرت دلانا ہے, جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی, پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی, اور اس طرح مارنے اور جلانے سے مدعا ان کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے, نہ تم اپنی سعی و کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو. اور اس واقعہ کے ذکر کرنے سے امت مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا, وہ کون تھے, کہاں سے بھاگے تھے, کیوں بھاگے تھے, یہ ایسی تنقیحات ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا. حاشیہ نمبر 317, جمہور کا قول یہ ہے
کہ الوفن جمع ہے الفن کی جس کا معنی ہزار ہے,
یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور بعض آئمہ لغت یعنی ابن زید سے یہ بھی منقول ہے کہ الوفن الفن یا الفن کی جمع ہے.
اب معنی ہوگا
کہ وہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے. اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو بھاگ کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر تندرست بھاگ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا, نیز اس بھگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, نیز اگر متعدی مرض ہے تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں اور وہاں بیماری پھیل جائے. اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحثیت دین اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اسباب کو وہ محیی و ممیت سمجھنے لگیں گے. جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقہ سے بھاگنے سے منع فرمایا اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا
فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. بخاری.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم.
اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے.
حاشیہ نمبر 318, یہ سبق خوب ذہن نشین کرانے کے بعد کہ موت و حیات اللہ تعالی کے قبضہ میں ہیں, کوئی اپنے ہیلا سے موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ زندگی کو بڑھا سکتا ہے، اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔
کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
حاشیہ نمبر 319۔ لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس نہ تھی، اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی حمید ہے ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے۔
بلکہ القرض اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزاء قرطبی،
یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہی نہ ہوگا، پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور جہاد کے لیے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔
قرض اگر بمعنی مفعول ہو
تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہوگا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو،
اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں ہی استعمال ہوا ہو
تو پھر حسن سے مراد یہ ہوگا کہ قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی خوشی دو۔
منصوب علی المفعولیت ای مقرضا حلالا طیبا او علی المصدریت ای قرضا مقرونا باخلاص و طیب النفس مظہری۔
حاشیہ نمبر 320۔ اور یہ بھی خوب ذہن نشین کر لو کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ قادر کریم کے ہاتھ میں ہے، اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور اگر بخل کیا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور تمہیں محتاج و مفلس بنا دے۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔
کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں، نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو، وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔
حاشیہ نمبر 321۔ ملعون سے مراد قوم کے رؤسا اور شرفا ہیں۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے،
جس کا مختصر حال یہ ہے کہ امالکہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے
اور بنی اسرائیل راما کے علاقہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت جب ان کے نبی اور حکمران تھے ان کا نام سموئیل تھا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ امالکہ کی ایزا رسانیاں اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ امالکہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لیں، اس لیے انہوں نے بار بار اپنے نبی حضرت سموئیل سے درخواست کی
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک ملک یعنی سردار کا سوال کریں۔
حضرت سموئیل ان کی عادات سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے، حضرت جی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ لیکن جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ حاشیہ نمبر 322۔ بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علم بردار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین، جن میں بیضاوی بھی ہیں، نے
ابعث لنا ملکن کا معنی کیا ہے؟
اقم لنا امیرن ننہض معہ للقتال یدبر امرہ، یعنی ہمیں ایک امیر اور قائد عطا فرما جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظام حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ رئیس حکومت مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتا ہے، قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا۔ یہاں جب حضرت سموئیل نبی موجود ہیں تو قانون وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہی کے پاس ہوگا، ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مطلق العنان اور مختار کل ہو۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرے، یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن نے اسے بیان کر دیا، اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کے اس مطالبہ کو پسند کیا اور مسلمانوں کو شاہی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا؟ بلکہ بائبل کے باب سموئیل اول میں جو آیات ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے اس مطالبہ کو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نہ اللہ کے نبی نے۔
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔
اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ بولے، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلہ میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 223۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسل چلی آتی ہے، اور نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور کلاش کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم و شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بن یامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ تالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں، بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔
اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔
حاشیہ نمبر 324۔ بنے اسرائیل بھلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے، فوراً مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ تالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و تمانیت کا سامان ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور جو امالکہ تم سے چھین کر لے گئے تھے، وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، تو اب انہیں تالوت کے ملک بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں ڈھارس بندھ گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور پارچات اور حضرت ہارون کا عمامہ تھا انہیں واپس مل گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھا کرتے۔ حضرت خالد کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس مارکہ میں میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔
فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔
پھر جب روانہ ہوا تالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، پس سب نے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے ان سے نہیں پیا۔ پھر جب عبور کیا اسے تالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کہنے لگے، کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
حاشیہ نمبر 325۔ جب تالوت امالکہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک امبوہ کثیر تھا، راستہ میں ایک نہر، ممکن ہے دریائے اردن ہی ہو، پر سے گزر ہوا تو انہیں حکم ملا کہ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں، جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں، ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو پانی بھر کر پی لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کیا تھا، سب ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب رہے اور جن کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی، باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حاشیہ نمبر 326۔ اب تالوت اپنے مٹھی بھر جان باز سپاہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، لیکن جب انہوں نے جالوت کا لشکر جرار دیکھا تو سہم سے گئے اور کہنے لگے کہ جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہم میں کہاں، لیکن انہی کے چند مخلص ترین ساتھیوں نے ان کی ہمت بندھائی اور انہیں بتایا کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے بھی بارہا ایسے واقعات ہو گزرے ہیں جبکہ اس کی نصرت و تائید سے چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی،
اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے ضرور شریک حال ہوتی ہے
جو حق و صداقت کے لیے صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں۔
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔
حاشیہ نمبر 327۔ جب وہ جاں باز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے صبر و استقامت کی دعا کی اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولین ہے۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طاہرہ بھی یہی تھی۔
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن اللہ ذو فضل على العالمين۔
پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالی بعض لوگوں کا بعض کے ذریعہ تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالی فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔
حاشیہ نمبر 328۔ ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالی کی تائید و نصرت سے
دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دے دی۔
حاشیہ نمبر 329۔ امالکہ کے سپہ سالار جالوت کو، جو بڑا بہادر اور کوہنہ مشک جرنیل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پتھر مار کر ہلاک کر دیا، حالانکہ حضرت داؤد اس وقت بالکل کم سن تھے، زرد رو اور لاگرو بیمار تھے۔ حاشیہ نمبر 330۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت انگریزیوں کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیں اور زمین کے کسی گوشہ میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے وہ موسیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔
یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب، ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔